السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی كما ورد في سورة الحشر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل حرمك وصحتك قبل سقم وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم وفقنا لما تحب وترضا وتقبل منا فإنك انت السمیع العلیم آمین یا رب العالمین. محترم حضرات و معزز خواتین، الحمدللہ سورۃ الحشر کا آخری رکوع آیت نمبر 18 19 اور 20 تلاوت کی گئی ہیں. انشاءاللہ آج ان آیات کریمہ کے حوالے سے اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے حوالے سے دنیا کی زندگی میں وقت کی اہمیت، امپورٹنس آف ٹائم پر انشاءاللہ بات کریں. سورۃ الحشر کا یہ جو رکوع ہے 7 آیات پر مشتمل ہے. ان آیات کریمہ میں 3 آیات وہ ہیں جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عظمت انسان بیان فرمائی، انسان کی اصل عظمت کس کام میں ہے. ایک آیت عظمت قرآن پر، قرآن حکیم کی جامع ترین آیت کہی جا سکتی ہے، اور آخری 3 آیات عظمت الرحمن پر، قرآن حکیم کا خوبصورت ترین گلدستہ جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاکیزہ ناموں کا، مقدس اور محترم ناموں کا بہترین گلدستہ آیا. لہذا اگر ممکن ہو تو ان آیات کریمہ کا خاص طور پر زبانی یاد کرنا، حفظ کرنا بہت اچھا ہے، بہت پسندیدہ ہے. انشاءاللہ آج اس کی ابتدائی 3 آیات پر بات کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو. ولتنظر نفسم ما قدمت لغد، اور ہر جان یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا. واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. ان اللہ خبیر بما تعملون، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی خوب باخبر ہے جو کچھ بھی تم کرتے ہو. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم، اور ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بھلا دیا۔ تو نتیجتاً اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے آپ سے بھلا دیا۔ انسان اپنی حقیقت کو بھول جاتا ہے اگر وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بھلا دے۔ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی در حقیقت فاسق ہیں، نافرمان ہیں، اللہ کا حکم توڑنے والے۔ اہل تقوی اور فاسق برابر نہیں ہو سکتے۔ نتیجتاً دو نتائج ہیں جو کہ بیان فرمائے، لا يستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، آگ والے اور جہنم والے، جنت والے اور آگ والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اصحاب الجنتی هم الفائزون، جو جنت والے ہیں وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں ان فائزون میں شامل کرنے، شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن حکیم میں تقریباً 92 آیات ایسی ہیں کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اہل ایمان کو مخاطب فرمایا۔ آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ خطبات جمعہ میں الحمدللہ اب انہی آیات پر بات ہو رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہ مخاطب کرنے کا انداز قرآن حکیم میں یا ایھا الناس بھی آیا، اے انسانوں، تمام لوگوں کو مخاطب کیا اللہ پاک نے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقی، یہ انداز بھی ہے، اے انسان تو مشقت میں اور مشقتیں جھیلتے ہوئے اپنے رب کی طرف جا رہا ہے اور بلاخر اس سے ملاقات کرے گا، انسان کو بھی مخاطب کیا۔ یا ایھا الکافرون بھی ہے، اے کافروں، لا اعبد ما تعبدون۔ 6000 سے زیادہ آیات ہیں قرآن حکیم میں، ان میں 92 آیات وہ ہیں جس میں خطاب اہل ایمان سے، یا ایھا الذین آمنوا، اور یہ زیادہ تر وہ آیات ہیں جو مدینے میں جا کر نازل ہوئیں، مکی صورتوں میں یا ایھا الذین آمنوا نہیں ہے۔ ایک جگہ اگر مخاطب کیا تو دوسرا انداز ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، قل یا عبادی الذین اسرفوا، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ میرے وہ بندے جنہوں نے اپنے پر ظلم کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا کا صیغہ مکی صورتوں میں نہیں ہے، بہرحال مدنی صورتوں میں 92 کے قریب آیات جس میں یا ایھا الذین آمنوا کا صیغہ آیا، ظاہری بات ہے اس میں اسپیسیفک خطاب ہے اہل ایمان سے جو اللہ کو مانتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں اللہ پر ایمان کا۔ ان میں سے ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے میں نے پڑھی، پھر ایک آیت میں 2 مرتبہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، یہ بھی اہم مقام ہو گیا، اور کس زوردار انداز میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ہر جان یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا کمایا، کیا بھیجا، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، ایکسٹرا آرڈنری انداز ہے، یہ عام انداز نہیں ہے۔ لہذا 67 ٹائم اللہ تعالی نے اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا، جن میں سے ایک آیت میں 2 مرتبہ بھی آپ کے سامنے پڑھا گیا۔ لہذا پھر اپنے ذہن میں تازہ کیجئے کہ تقوی اصل میں کہتے کسے ہیں، یہ ایک جذبہ ہے، جذبہ محرکہ، موٹیویشنل فورس، اس بات کا احساس کہ وہ رب کائنات اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں دیکھ رہا، نحنو اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو اس کی رگے جان سے بھی قریب ہیں، ہر وقت رب کائنات ہمیں دیکھ رہا ہے، بصیرم بما تعملون، خبیرم بما تعملون، علیم، سارے یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی صفات بار بار آتی ہیں۔ لہذا تقوی ایک احساس ہے، احساس، کیفیت، فیلنگ۔ کہ ہم ہر وقت اللہ کی نگاہ میں انڈر دی آبزرویشن ہے. یہ جذبہ انسان کو برائی سے بچاتا, میرا رب مجھے دیکھ رہا. اور رب سے محبت کا تقاضا ہے کہ اس کو ناراض نہیں کر سکتے, لہذا انسان کو برائی سے بچنے کی طاقت و صلاحیت یہ رب سبحانہ و تعالیٰ کی عطا کرتا ہے. ایک اہم ترین نعمت ہے جس کو تقویٰ کہتے ہیں. اس پہ انشاءاللہ بعد میں بات کریں گے کبھی کہ تقویٰ اس کی اہمیت کیا ہے, اس کے نتائج کیا ہیں. یہاں تقویٰ کو اگر جوڑا جائے, وَلْتَنْزُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ, تقویٰ یہ ہے کہ ہر جان یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا کمایا. غد عربی زبان میں کہتے ہیں دوسرے دن کو, آنے والے دن کو. اپنا جائزہ لیجئے, رات کو جب ہم سونے لگتے ہیں تو ہمیں کتنا یقین ہوتا ہے کہ صبح آئے گی. کبھی ہم نے یہ سوچا کہ صبح نہیں آئے گی؟ ساری پلاننگ ہوتی ہے, دیندار آدمی ہو یا دیندار نہ بھی ہو, پلان کرتا ہے اگلے دن کا, صبح کا, بھائی یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, دنیا بھر کے کام. کوئی پرابلم ہے اگر کسی بھی نوعیت کا, صبح کے کام میں پہلے سے اس کو پلان کیا جاتا ہے, ایک دن پہلے سے کہ اس کو سالو کیا جائے. جب سوتے ہیں تو پورے یقین کے ساتھ کہ صبح ہوگی. اور دوسرا یقین کیا ہوتا ہے؟ ہم بھی ہوں گے. تو بہرحال اسی لیے آنے والے دن کو, قیامت کے دن کو یہاں غد کہا گیا. جیسے تمہیں پورا یقین ہوتا ہے کہ صبح ہوگی اور ہم بھی ہوں گے, اسی طرح اس بات کا یقین رکھو کہ قیامت آئے گی. اب عقل مند آدمی کون ہے, سمجھدار آدمی کون ہے؟ وَلْتَنْزُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ, اور انسان ہر نفس یہ دیکھے کہ آنے والے دن کے لیے, زندگی کے لیے کیا کمایا, کیا بھیجا. لہذا اس کو عقل مندی کا معیار قرار دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. اس کو ایک مثال سے سمجھیے. ایک شخص ہے, وہ پاکستان سے باہر جاتا ہے کمانے کے لیے, محنت کرنے کے لیے, حلال روزی کمانے کے لیے. وہاں بہت محنت کرتا ہے صبح سے شام تک, بیوی کے لیے, بچوں کے لیے, ماں باپ کے لیے, بہن بھائیوں کے لیے. حلال روزی کمانا اچھا کام ہے. لیکن جو لوگ بھی باہر رہے ہیں پاکستان سے, وہ میری بات سمجھ جائیں گے کہ وہاں کتنی لگزریز مل جائیں, پیسہ ہو, ہر نعمت ہو, گھر کا سکون نہیں ملتا. گھر گھر ہے, یہ رشتہ داریاں, بہن بھائی, بیوی بچے, ماں باپ, اس کا جو سکون اللہ پاک نے فیملی سسٹم کا رکھا ہے وہ کہیں مل ہی نہیں سکتا, پیسے سے تو نہیں مل سکتا. لہذا باہر رہ کر, کم کھا کر, کم سو کر محنت کرتا, اور زیادہ تر اپنا سرمایہ, پیسہ وہ کہاں بھیجتا ہے؟ اپنے گھر, بیوی کو, بچوں کو, ماں باپ کو. انویسٹمنٹ بھی یہیں کرواتا ہے کیونکہ واپس آنا ہے. ایک شخص 25 سال 30 سال اپنی زندگی کے بہترین صلاحیتیں باہر گزار کر آئے, لیکن جب واپس آئے تو کچھ بھی نہ ہو اس کے ہاتھ میں. خدا نہ خواستہ ایسا بھی ہو جاتا ہے بعض اوقات, ڈیپورٹ کر دیے گئے کسی وجہ سے, جو مال کمایا تھا وہ بھی گیا, عزت بھی گئی, واپس بھیج دیے گئے. تو گھر والے بہرحال ویلکم تو نہیں کریں گے, اس طرح سے خوش نہیں ہوں گے, آ گیا ٹھیک ہے. لیکن خوش اس وقت ہوں گے کہ جب بہت سارا مال لے کر آیا ہو, زیادہ خوش اس وقت ہوں گے, چلیں یہ کہہ لیجئے. اگر ایسے ہی آ گیا بغیر مال کمائے تو ٹھیک ہے, آ گئے بھائی, آ جائیے, تشریف لائیے. لیکن مال و دولت کے ساتھ آیا تو سارے رشتہ دار میں ملنے آئیں گے, اور بڑی عزت ہوگی, بڑا پروٹوکول دیا جائے گا. بس میں سمجھ گیا, میں سمجھتا ہوں یہ مثال آپ سمجھ گئے ہوں گے. مرنے کے بعد ہم نے واپس جانا ہے, اور اگر وہاں پہنچ کے ہمارے پاس وہاں کی کرنسی نہ ہو, کرنسی ڈالر یہاں پر لائیں اور غیر ملکی یہاں تو نہیں چلتا, بہت کم ٹرانزیکشن ڈالر میں ہوتی ہیں, زیادہ تر تو آپ کو پاکستانی روپیز چاہیے. یا امریکہ جا رہے ہیں تو آپ کنورٹ کرواتے ہیں ڈالر میں, دبئی جا رہے ہیں تو ریال یا جو بھی چلتا ہے. جہاں مرنے کے بعد جانا ہے وہاں کی کرنسی کیا ہے؟ کتنے ہی ڈالر جمع کر لیں, بلین آپ جمع کر لیں, کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں, وہ کاغذ کے ٹکڑے ہیں محض. بارہ اس کو لطیفہ نہیں سمجھیے گا، یہ حقائق میں اپنی بات بتا رہا ہوں، میسج بھی ہے اس میں. ایک ارب پتی انسان جب مرنے لگا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھ سے وعدہ کرو کہ جب میں مر جاؤں تو میری ساری دولت میرے ساتھ قبر میں دفنا دو گی. بیوی نے کہا مر کے تو دیکھیں آپ، ساری دولت آپ کے ساتھ ڈال دوں گی، میرا وعدہ. بڑا مطمئن ہوا، بڑی فرما بردار بیوی ہے. جب وہ مر گیا تو اس کے کفن کے ساتھ اس نے ایک بلینک چیک لکھا، سائن کر کے اس کو کیش کرا لینا، ساری دولت دے دی آپ کو میں نے، جائیے اس کو وہاں کیش کراتے رہیے. کتنے افسوس اور حسرت کا مقام ہوگا کہ انسان جب قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے پہنچے تو وہاں کی جو اصل کرنسی ہے وہ ہمارے پاس ہی نہ ہو، ساری محنتیں صلاحیتیں کھپا کے رکھ دی دنیا کی زندگی میں، یہاں محل بھی بنا لیے، گھر بنا لیے، ڈالر بنا لیے، لیکن جب وہاں پہنچے تو کچھ بھی نہ ہو. افسوس کی بات، حسرتناک انجام. لہذا ہم میں سے ہر شخص کو اپنے اپنے معاملات کا، زندگی کا جائزہ لینا ہوگا. ابھی موت آ جائے ابھی، تو کیا ہم نے کل کے لیے کچھ کیا ہے؟ کوئی انویسٹمنٹس کیے ہیں کہ جہاں وہاں جا کر خوش ہوں کہ یہ ملا؟ لہذا ان بہترین انویسٹمنٹس کے حوالے سے ایک بڑی پیاری حدیث ہے نبی کریم کی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سناؤں گا، اور آخر میں چند گزارشات رکھوں گا کہ کیسے بہترین اس وقت کا استعمال ہم کر سکتے ہیں. نبی علیہ السلام تو سلام فرماتے ہیں، پانچ چیزوں پر غنیمت جانو. نمبر ایک، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے. یہ انسانی زندگی کے ڈفرینٹ اسٹیجز ہیں، بچپن، لڑکپن، جوانی، ادھیڑ عمر، بلاخر بڑھاپا اور پھر موت. ریورس کبھی بھی نہیں ہوتا، یہ ایسے ہی اوپر کی طرف جاتا. لہذا پہلی چیز جس کو پیارے نبی نے توجہ دلائی، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے پہلے غنیمت جانو. نمبر دو، صحت کو بیماری سے پہلے. خدا نہ خواستہ کسی ایسی نوعیت کی بیماری میں پھنس جاؤ، ڈسیبلٹی ہو جائے، فزیکلی مینٹلی آپ اپسٹ ہو جائیں خدا نہ خواستہ، تو یہ جو صحت دی اللہ پاک نے اس کا احساس ہوگا بعد میں. صحت جو دی ہے اس کا احساس کرو بیمار ہونے سے پہلے. نمبر تین، مالداری کو تنگ دستی سے پہلے. مال دیا اللہ پاک نے، اس کو غنیمت جانو اس سے پہلے کہ یہ مال تم سے چھن جائے. نمبر چار، فرصت کو مشغولیت سے پہلے. وقت دیا اللہ پاک نے فرصت کا، اس کو انویسٹ کرو. اس کو بہترین انویسٹمنٹ کیا ہے یہ میں ابھی آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. اور نمبر پانچ، زندگی کو موت سے پہلے. یہ پانچ چیزیں ایسی ہیں جو رب کائنات نے ہمیں دی ہیں، جوانی، صحت، مال، فرصت اور زندگی. یہ رب کائنات کا تحفہ ہے ہمارے پاس، اور پیارے نبی نے خبردار کر دیا ان چیزوں کو اہمیت دو، غنیمت جانو اس سے پہلے کہ یہ چھن جائیں. لہذا آئیے سب سے پہلے جوانی کی بات کرتے ہیں. اس جوانی کا بہترین استعمال کیا ہو سکتا؟ ذہین ہے انسان، توانا ہے. اس جوانی کو عام طور پر ہم اپنی تعلیم کے لیے لگاتے ہیں، ایجوکیشنل لائف ہوتی ہے. 16, 17, 18, 20, 25 سال پڑھتے رہتے ہیں، کھپتے رہتے ہیں. 18 سال 20 سال بعد ایک ڈگری ملتی ہے، کاغذ پہ لکھا ہوتا ہے فلاں صاحب ایم ایس سی کر چکے ہیں، پی ایچ ڈی کر چکے ہیں، فلاں فلاں. امپورٹنس ہوتی ہے اس کی، نوکری ملتی ہے اس بنیاد پر. لیکن آپ ذرا خود غور کیجئے، کیا یہ تعلیمی نظام جو اس وقت ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے، کیا یہ کوئی ہماری تربیت بھی کر پا رہا ہے؟ تزکیہ کا، اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف متوجہ کرنے والی تعلیم ہے؟ تو گویا 16 سال 20 سال اتنی بڑی انویسٹمنٹ، اتنی صلاحیتیں لگتی ہیں کس کام میں؟ تنہائی میں غور کیجئے گا میری بات پر. قیمتی وقت، قیمتی پیسہ، قیمتی صلاحیتیں لگ رہی ہیں، حاصل کیا؟ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں لیجئے گا کہ یہ تعلیمی نظام ہی صحیح نہیں، لہذا علم حاصل ہی نہ کرو، معاذ اللہ، ایسا نہیں ہے. توازن تو ہو کچھ نہ کچھ، جب 20 سال اس کام میں لگائیں تو ایک سال تو کم از کم دین سیکھنے کے لیے لگاؤ. 20 مہینے رکھ لو, چلو 10 مہینے رکھ لو, وہاں سال لگائیں تو یہاں کچھ نہ کچھ توازن تو اللہ کے دین کے لیے. جوانی کی بہترین صلاحیتیں اللہ کے دین کو سیکھنے سکھانے میں لگنی چاہیے, نہیں لگنی چاہیے؟ اور دین کی تبلیغ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام دوسروں تک پہنچانا, یہ تو بہترین کام ہے. لہذا اپنی صلاحیتوں کو بیچیں. کس کو بیچتے ہیں آپ؟ جب کوئی سامان بیچنے جاتے ہیں, خریدنے جاتے ہیں, تو اس کو بیچتے ہیں جو سب سے زیادہ آپ کو پے کرتا. ہماری ان تمام تر صلاحیتوں کا خریدار دنیا بھی ہے, ملٹی نیشنلز بھی ہیں, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ہے. اب کس کو بیچنا ہے, اب آپ فیصلہ کیجئے. اللہ پاک بھی ہماری صلاحیتوں کا خریدار ہے, دی ہوئی اسی نے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے ان کے مال اور ان کی جانیں خرید لی ہیں جنت کے عوض. یہ گیو اینڈ ٹیک تو کرنا پڑے گا, اگر جنت چاہیے تو اپنی صلاحیتیں لگانی پڑیں گی, اور اللہ بھی خریدار ہے. نمبر دو, صحت کو بیماری سے پہلے. جیسے میں نے عرض کیا کہ جوانی میں صحت بھی ہوتی ہے الحمدللہ اکثر و بیشتر. اس کا بہترین استعمال یہی ہو سکتا ہے کہ صحیح طور پر دین کے مطابق زندگی گزاری جائے. اور ایک اور استعمال یہ ہے کہ اس میں صدقہ جاریہ کے کام کیے جائیں. بہترین صدقہ جاریہ علم سیکھنا سکھانا. اس کے علاوہ بھی اور صدقہ جاریہ ہیں. حدیث میں آتا ہے جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کا اس دنیا سے تعلق ختم ہو جاتا ہے, یہ جو چل رہا ہے حساب کتاب کا ختم, سوائے تین معاملات کے. نمبر ایک, نیک اولاد اگر اس کی تربیت کی ہے تو وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے بہترین. نمبر دو, وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے, استفادہ کیا جا رہا ہو علم, یہ صدقہ جاریہ ہے. اور نمبر تین صدقہ جاریہ, اپنے زندگی میں اپنے پیسے سے ایسے صدقہ جاریہ کے کام جو بعد میں بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ کا کام کر سکیں. کہیں کوئی ہاسپٹل بنا دیا, کوئی مدرسہ بنایا, کوئی مسجد بنائی, کوئی درخت لگوا دیا, کسی بیمار کو فائننس کر دیا, کسی کو تعلیم دلا دی, کہیں کنواں کھدوا دیا, یہ سارے وہ صدقہ جاریہ کا کام. اور ایک اور صدقہ جاریہ کا کام, اللہ پاک نے صحت دی ہے تو یہ بلڈ بھی ہے, بلڈ ٹرانسفر جو ہوتا ہے, بلڈ کی ڈونیشن خاص طور پر. لہذا اللہ پاک نے اگر صحت دی ہے تو اس کو معمول بنائیے, سال میں دو مرتبہ کم از کم کسی ایسے ادارے کو کہ جو انسانیت کی خدمت کا کام کر رہا ہو فی سبیل اللہ, ان کو اپنا بلڈ ڈونیٹ کریں. الحمدللہ یہاں ایک ادارہ ابھی آیا ہوا ہے, آپ نے دیکھ لیا ہوگا, انڈس ہاسپٹل والے. اللہ کا شکر ہے اب تک کی کریڈیبلٹی ہمارے پاس جو کچھ بھی رپورٹس ہیں, اللہ کا شکر ہے بہت بہترین انداز میں وہ آرگنائز کر رہے ہیں. ویسے تو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک کبھی ہاسپٹل لے کے نہ جائے, ڈاکٹروں سے بچائے. لیکن آج کے دور میں بھی الحمدللہ فی سبیل اللہ بہترین اگر کام کوئی کر رہا ہے تو آپ کے سامنے یہ ادارہ موجود ہے. انہوں نے رمضان میں بھی یہاں درخواست کی تھی کہ یہاں پر بلڈ ہمیں کم ہو جاتا ہے, جو بھی سلسلہ چلتا ہے مریضوں کا فی سبیل اللہ, ان کو سرو کرتے ہیں, ان کو ضرورت پڑتی چیزوں کی, تو رمضان میں لوگ ڈرتے ہیں بلڈ دیتے ہوئے. لہذا کوشش کریں کہ رمضان میں بلڈ ڈونیشن ہو. الحمدللہ یہاں پر انہوں نے رمضان میں بھی کیمپ لگایا تھا, اور اللہ کا شکر ہے بڑی تعداد میں ہمارے نمازی ساتھیوں نے, بھائیوں نے یہ بلڈ ڈونیٹ کیا تھا الحمدللہ. اس مرتبہ بھی وہ تشریف لائیں. ان کا یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ فروری میں یہ ہو جاتا ہے اکثر کہ یہ بلڈ کی جو سپلائی ہے وہ کم ہو جاتی ہے, اور مریضوں کو اس حوالے سے مشکل ہو رہی ہوتی ہے. تو انہوں نے دوبارہ سے درخواست کی, الحمدللہ یہاں پورا کیمپ لے کر آئے ہوئے ہیں. اب میری آپ حضرات سے گزارش ہے, جو ہم میں سے صحت مند ہیں الحمدللہ وہ یہ کام کریں. کوئی فرق نہیں پڑتا, یقین کریں کوئی فرق نہیں پڑتا. تھوڑا سا آپ جا کر جوس لے لیجئے اور بہتر ڈائٹ لے لیجئے, پتہ بھی نہیں چلے گا آپ کو. تو انشاءاللہ نوجوان کوشش کریں گے. آواز ہی نہیں آئی. انشاءاللہ یہاں نیچے بھی کیمپ لگا ہوا ہے. اچھا ایک ساتھی ہاتھ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتا رہے ہیں کہ صرف نوجوان اس میں نہیں ہے. تو نوجوان سے مراد یہ ہے کہ جو صحت مند ہے الحمدللہ, اللہ نے صحت دی ہے تو وہ اس کام میں آگے بڑھ کر, اور بلیو می یہ سارا کام فی سبیل اللہ, اور اس سے بہتر صدقہ جاریہ نہیں ہے. الحمدللہ اللہ نے صحت دی ہے تو اگر ہم بلڈ دے سکتے ہیں بہتر انداز میں تو دیجئے, ضرور دیجئے. البتہ اس کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے, اگر آپ چاہیں تو پہلے سے کروا لیجئے گا کہ اگر کبھی زندگی میں ہیپاٹائٹس وغیرہ ہوا ہے, سی یا خدا نہ خواستہ اور کوئی جو اس کی قسمیں, تو وہ بلڈ نہ دیں تو بہتر ہے, کیونکہ وہ پھر پرابلم ہوتا ہے اس کو, لیکن وہ اس کو اسکین کر لیں گے. تو بہرحال اگر صحت مند ہیں تو کوشش کریں کہ ہم یہ تحفہ یہ گفٹ ان کو دیں, ان کو سپورٹ کریں پوری طرح. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. دوسری چیز صحت کو بیماری سے پہلے. نمبر تین مالداری. یہ پیسہ اللہ پاک کی نعمت ہے, اگر ہدایت ہو ساتھ تو اس پیسے سے انسان بہترین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے کام کر سکتا. مثالیں موجود ہیں, سیدنا ابوبکر صدیق کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا عثمان غنی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبد الرحمن بن عوف کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور بھی کئی صحابہ, یہ تو چند مشہور زیادہ ہیں, جن کو رب کائنات نے دولت عطا فرمائی تھی, اور جب ہدایت کی نعمت عطا فرمائی تو یہ دولت دین کے لیے لگی, اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ. نمبر چار فرصت کو مشغولیت سے پہلے. اب اس طرف میں توجہ دلاؤں گا خاص طور پر. ہمارے پاس جو فرصت کے اوقات بچ جاتے ہیں وہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے, غنیمت ہے, لیکن جو بچ جاتے ہیں اس کو ہم استعمال کہاں کرتے ہیں؟ پہلے سے پلان کیا ہوتا ہے نا بھائی استعمال فرصت کے اوقات. پہلی بات تو نوٹ کیجئے, ایک بندہ مومن پہلے سے کیلکولیٹڈ زندگی گزار رہا ہوتا ہے, اس کے پاس وہ جو فرصت ٹائم کلنگ جس کو کہا جائے, وقت اتنا ہے کہ ٹائم کلنگ ایکٹیویٹیز بنائی گئی ہیں. یہ ٹیلی ویژن خاص طور پر مصیبت, یہ ٹائم کو کل کرنے کے لیے, کیا کریں وقت ہی نہیں کٹتا, اس لیے چینل پہ بیٹھے ہوئے ہیں, فلمیں دیکھ رہے ہیں, ڈرامے دیکھ رہے ہیں یا اور بےہودہ کام کر رہے ہیں. مومن کے پاس تو ایک ایک لمحہ قیمتی ہے, لہذا اگر حلال روزی کمانے کے لیے اور دیگر کاموں سے وقت بچ جاتا ہے تو اب کیا کریں؟ اس فرصت میں جتنا ہو سکے دین سے اپنے تعلق کو جوڑیے. قرآن کی تلاوت ہے, نماز پڑھنا ہے, ہم اسی کو عام طور پر صرف اپنے فرصت کے اوقات میں استعمال کرتے ہیں. میں اس میں ایک چیز اور ایڈ کروا رہا ہوں, اور وہ ہے اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کیجئے. بہرحال اس میں ہم سے بھی بڑی شدید کوتاہی ہوتی ہے کہ ہمارے رشتہ دار, قریب ترین رشتہ دار, ان سے ملاقات ہی نہیں ہو پاتی, الا یہ کہ وہ بیمار ہو جائے اتنا شدید یا خدا نخواستہ انتقال ہی ہو جائے, تب جاتے ہیں اس کے جنازے میں عیادت کرنے. عام طور پر یہ جو ملاقاتیں ہیں یہ کم سے کم تر ہوتی جا رہی ہیں, لہذا ایڈ کیجئے کہ جو فرصت کے اوقات ملے اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کریں. مزاج پرسی, صرف مسلمان بھائی کو فون کر کے پوچھ لیں بھائی کیا حال ہے آپ کے, آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. بیمار ہو گیا کوئی تو اس کی عیادت کر لیں. یہ حقوق و لباد اس طرف ہماری طرف توجہ نہیں ہوتی ہمارے معاملات میں. تو بہرحال فرصت میں اگر ہو سکے تو بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے کی کوشش کریں. اور آخری بات, زندگی دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, موت سے پہلے ہمارے پاس بہت قیمتی شے ہے. جب موت کا فرشتہ آ جاتا ہے اس وقت انسان کتنی توبہ کرے وہ توبہ قبول نہیں ہوتی. لہذا الحمدللہ اللہ پاک نے ایمان عطا فرمایا, اب اپنی زندگی کا جائزہ لیں. خدا نہ خواستہ کوئی نافرمانی کا کام تو نہیں کر رہے, ایسی نافرمانی کہ اگر موت آ جائے تو ہمارا شمار نافرمانوں میں ہو, خدا نہ خواستہ. جائزہ لینا ہوگا مجھے خود اپنا, کسی اور کو نہیں. ہم دوسروں کا جب جائزہ لے رہے ہوتے ہیں تو بڑی کینلی, وہ یہ کرتا ہے اس میں یہ خرابی ہے اس میں, اپنا جائزہ لیتے ہیں تو کوئی بیماری کوئی برائی لگتی نہیں, بلکہ وہ برائی نہیں لگتی, کسی اور میں بھی ہو تو وہ بھی نہیں لگتی. لہذا آخری پانچ منٹ میں اس طرح توجہ دلا رہا ہوں, وَلْتَنْزُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ میں اپنی زندگی کا جائزہ لیں. یہ جائزہ ہمیں روزانہ لینا چاہیے رات کو سوتے وقت. خاص طور پر 5 منٹ کے لیے مراقبہ جائزہ کا اہتمام کریں. کچھ قرآنی صورتیں، قرآنی آیات، قرآن کے کچھ مقامات یاد کریں، جن کو پڑھنے کا اہتمام کریں. یہ بھی بتا دوں، پڑھنے نہیں دے گا ہمارا دشمن، لیکن اہتمام سے بیٹھیں. سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، سورۃ الفلق، سورۃ الاخلاص، سورۃ الناس، ان کو پڑھ کر اپنے پر دم کرنا، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس کا اہتمام. پھر سارا دن گزارا، 24 گھنٹے گزار کر دوبارہ لیٹنے آئے، جائزہ لیجئے کہیں کسی مسلمان کا دل تو نہیں دکھایا، کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کی، کسی کا حق تو نہیں مارا، کسی کا مال اس کی اجازت کے بغیر تو استعمال نہیں کیا، دھوکہ دے کے، چوری کر کے، اس کو چیٹ کر کے. یا گھر میں جائزہ لیجئے، اپنے احباب میں جائزہ لیجئے، دوستوں میں جائزہ لیجئے، کہیں کوئی ہم سے ناراض تو نہیں. ہمارے کسی ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے بعض اوقات انسان غصے میں ہوتا ہے، کچھ بات کہہ دیتا ہے، بعد میں جا کے معافی مانگ لے، ختم ہو گئی بات، دل صاف کروا دے. تو مرنے سے پہلے پہلے توبہ کیا ہے، اپنی زندگی کا جائزہ لیں. اور خاص طور پر حرام سے اگر ہماری زندگیوں میں شامل ہے اور ایکسکیوز دیے جا رہے ہیں ہم کیا کریں اس کے بغیر، تو سلسلہ ہی نہیں. میرے بھائی، جب موت کا وقت آئے گا تو اس وقت رشتہ دار، احباب، جن کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہمیں موت کے فرشتے سے اور جہنم کے عذاب سے بچا نہیں سکیں گے. لہذا اپنے مالی معاملات کا جائزہ لیجئے، کہیں خدا نہ خواستہ اللہ رسول سے جنگ تو نہیں کر رہے، اعلانیہ جنگ، سود پر اپنے معاملات تو نہیں چلا رہے، فیکٹری میں، بزنس میں اور دیگر معاملات میں سود پر لیا دیا ہوا تو نہیں. اور ان دھوکے دار سکالرز کی بات میں آ گئے، انہوں نے کہا سود کہاں لکھا ہوا، حرام ہے کھانا. سود دینا حرام ہے، لینا حرام ہے، دینا حرام تھوڑا ہی ہے. ایسے سکالر بھی ہیں جو بتا رہے ہیں سود کا دینا حرام نہیں ہے، کھانا حرام ہے. اللہ پاک منع فرماتا ہے معاذ اللہ. بخاری کی روایت میں موجود ہے، اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی سود دینے والے پر، لینے والے پر، لکھنے والے پر، اس کے گواہوں پر. کہاں لے کے جائیں گے اس حدیث کو؟ یا تو انکار کر دیں کہ حدیث کی کوئی حیثیت نہیں دین میں، تو ٹھیک ہے، پھر آپ کی مرضی ہے، جو چاہے کریں. مستند حدیث بخاری کی، مسلم کی روایت میں اگر یہ موجود ہو، پھر بھی اگر کوئی اپنے آپ کو اسکالر کہہ رہا ہو اور ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کرے، تو بہرحال دھوکہ کھا لیں. یاد رکھیے کہ یہ جواب نہیں آپ نے کرنی ہے، کسی اسکالر نے نہیں کرنی. آپ کا کام ہے کہ آپ جائزہ لیں، حلال چیز کیا ہے، حرام چیز کیا ہے. لہذا جائزہ اپنی زندگی کا. ایک چیز اور جو ہمارے گھروں میں فساد مچا رہی ہے اور ہمیں توجہ نہیں دلائی جاتی، خرید کے ہم خود لاتے ہیں، اپنے بچے کی خواہش کو ہم خود پورا کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ ہے بڑی سی اسکرین. میرے ایک بہت پرانے دوست، بچپن کے دوست تھے، جو مجھے اپنے گھر لے کے بڑے فخر سے انہوں نے بتایا، پیسے کم پڑ رہے تھے لیکن میں نے یہ اتنی بڑی اسکرین خریدی ہے، 70 انچ کی اسکرین، پورا سینما بنایا ہوا تھا انہوں نے اپنا گھر میں، کسی سے قرض لے کر آئے، بڑے فخر سے بتانے والی وہ سینما کی اسکرین. آج ہمارے گھروں میں فساد مچا رہی ہے، وہ ڈرامے، وہ فلمیں، وہ ایڈورٹائزمنٹ، وہ بےہودگی کی باتیں ہمارے گھر میں پہنچ رہی ہیں. ذمہ دار ہمیں. ان کی اخلاقی گراوٹ میں خدا نہ خواستہ اگر وہ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں، ذمہ دار گھر کا سربراہ ہے. لہذا سود کے حوالے سے معاشی معاملات میں اور بے حیائی فحاشی کی روک تھام کے اعتبار سے ہماری ذمہ داری ہے. اپنا بھی جائزہ لیں اور اپنے گھر والوں کو بھی اویئرنیس دیں اس طرف، ان کی تربیت کریں. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں موت سے پہلے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَلْتَنْزُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ، ہر جان یہ دیکھے کہ وہ کل کے لیے کیا کر رہا، آنے والا کل جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے. اور خاص طور پر 5 چیزوں کو غنیمت جانو، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، مالداری کو تنگ دستی سے پہلے، اسی طرح فرصت کو مشغولیت سے پہلے، اور اس زندگی کو موت سے پہلے. اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں نے عرض کیا تھا کہ انڈس ہاسپٹل والے یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں اور ان کی طرف سے ریکویسٹ تھی کہ ڈونیشن کا اہتمام کیا جائے خاص طور پر بلڈ کا. تو الحمدللہ کیمپ سامنے بھی ہے اور جو بلڈ ڈونر ہیں ان کے لیے قرآن اکیڈمی نیچے, بالکل آپ یہاں سے نیچے اتریں گے تو نیچے بھی کیمپ لگے ہوئے ہیں. تقریباً 50 کے قریب انہوں نے ارینجمنٹ کی ہوئی الحمدللہ. یہاں نماز کے بعد حضرات ضرور ان سے تعاون کیجئے. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے.